الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قرآن مجید کے شروع میں تین جماعتوں کا باری تعالیٰ نے تعارف کرایا. پہلی جماعت متقین کی، ان کی چھ نشانیاں بتلائی اور ان کا انجام بتلایا. علی ہدی من ربہم اور مفلحون، یہ انجام ہے متقیوں کا. ایسے سب سے پہلا تو یہ ہوا کہ قرآن کا تعارف ہوا، پھر تین جماعت کا تعارف ہوا. قرآن کے اعتبار سے قرآن کا تعارف کیسے ہوا؟ ذالک الکتاب اور لا ریب فیہ، یہ دو جز قرآن کا تعارف ہے. اور پھر قرآن کی مناسبت سے تین جماعتیں وجود میں آئی، تینوں کا تعارف ہے. پہلی جماعت قرآن کو دل و جان سے ماننے والی، اس پر عمل کرنے والی متقین کی جماعت، ان کی چھ علامتیں بتلائی اور ان کا انجام بھی بتلا دیا گیا. اب یہاں سے دوسری جماعت کا تذکرہ ہے کفر سے. یہاں مراد لینے کا وہ کافر جو علم الہی میں ازلی ابدی کافر ہے، وہ مراد ہے آیت میں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں دو طرح کے کفار تھے، جو پہلے کفر تھے، کفر پر تھے اور حضور کی دعوت کی برکت سے ایمان لے آئے، وہ آیت میں مراد نہیں ہے. بہت سارے صحابہ شروع دعوت میں ایمان لائے، بہت سارے صحابہ فتح مکہ کے وقت ایمان لائے. تو جو صحابہ کفر پر تھے ایمان لے آئے میں آ گئے، وہ الذین کفروا کے مصداق نہیں ہے، بلکہ مصداق ہے ازلی ابدی کفار. تو دو طرح کے کفار حضور کے زمانے میں، پہلے کفر پر ایمان، پھر بعد میں ایمان لے آئے. دوسری جماعت جو کفر پر تھے، کفر پر رہے، کفر پر مرے، یہ دوسری جماعت آیت کریمہ میں مراد ہے، جن کو ازلی اور ابدی کافر کہا جاتا ہے. اسی لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال میں ابو جہل اور ابو لہب کا استعمال کیا، کیونکہ ابو جہل بھی مرتے دم تک کفر پر تھا، یہ منصوص بات ہے، نص سے ثابت بات ہے. ابو لہب بھی مرتے دم تک کفر پر تھا، یہ منصوص بات ہے. حدیث میں آپ بخاری میں مغازی میں روایت پڑھو گے کہ ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے بدر میں، دو بچے نے اس کو ٹھنڈا کر دیا تھا، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر الگ کیا، تو اس وقت آخری جو اس کے ملفوظات تھے، وہ سب ملفوظات اس کے جو ہے یہ بتلاتے ہیں کہ یہ ازلی کافر تھا. کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دینا کہ آج تک میرے دل میں تمہارے بارے میں جو گیز غضب تھا، اس وقت اس سے زیادہ ہے میرے دل میں. مرتے مرتے بھی وہ کہہ رہا ہے ایسا. اسی لیے یہ مثال لائے ابو جہل کی کہ ازلی کافر، ابدی کافر، اور اس کا کفر منصوص ہے، اور ابو لہب کا منصوص کفر ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایمان، شریعت اور نبوت کا انکار کرتا ہے. چونکہ کفر باللہ اس کے معنی آتے انکار کے، ایسے کفر کے لغوی معنی آتے چھپانے کے. اسی لیے عرب لوگ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، چونکہ وہ بیج چھپانے کا کام کرتا ہے. لیکن جب با حرف جر سیلا کے طور پر استعمال ہوئے اور اللہ کی طرف نسبت ہوئے تو انکار کے معنی میں آتا ہے، کفر باللہ، اللہ کا انکار کیا. اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ توحید کا انکار کرتا ہے، نبوت کا انکار کرتا ہے، شریعت کا انکار کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. تو یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب و نحوہما، اور ان دونوں جیسے جتنے بھی تھے اور ہیں اور ہوں گے، وہ سب ان الذین کفروا کے مصداق ہیں. شان نزول کے بارے میں دو روایتیں مفسرین نے ذکر کی ہے. نمبر ایک، جو کفار غزوہ بدر میں شریک تھے وہ ہیں الذین کفروا کے مصداق، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی. بدر میں شامل تھے اور کفر پر لڑے اور کفر پر مرے، ایمان نہیں لائے، وہ مراد ہے، ان کے بارے میں نازل ہوئی آیت کریمہ. نمبر دو، یہود اور نصارہ کے راہبوں کے متعلق آیت نازل ہوئی، ضلوا واضلوا، جو پوری زندگی گمراہی پہ رہے اور دوسروں کو گمراہ کرتے رہے اور گمراہی پر مرے، ان لوگوں کے لیے آیت کریمہ کا نزول ہوا. ان الذين كفروا سواء عليهم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. دیکھو انذار جو ہے نا، کسی کو شفقت اور محبت سے ڈرانے کو انذار کہا جاتا ہے. اسی لیے کوئی تم کو سانپ سے ڈراوے، بچھو سے ڈراوے، کتے سے ڈراوے، شیر سے ڈراوے، درندے سے ڈراوے، وہ انذار نہیں کہلائے گا. شفقت اور محبت سے ڈرانے کو انذار کہا جاتا ہے. اسی لیے نبیوں کی صفت نذیر آتی ہے، کیونکہ وہ شفقت اور محبت سے امت کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں کہ بھائی سبق میں مت سو، ورنہ تم سبق کے برکات، انوار، علوم سے محروم ہو جاؤ گے. یہ بھی ایک طرح کی ایک نوع کی بے ادبی ہے، اور وہ بے ادبی بہت ساری محرومیوں کا آئندہ باعث بنے گی. اسی لیے بھائیو سبق کے اندر مت سو، شرارت مت کرو، اس میں شفقت اور محبت ہے. چاہے بلند آواز ہو، پست آواز ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کو انذار کہا جاتا ہے، اور اس طرح ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں. اور یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، انذار کرو. یعنی ان کا کفر ایسا ازلی اور ابدی ہو چکا ہے کہ آپ ان کو دعوت دو یا نہ دو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں. ایمان کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں، ایمان کے اوپر وہ جمے ہوئے ہیں، کفر پر جمے ہوئے، ایمان نہیں، کفر پر وہ اڑے اور جمے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ لوگ ایمان لانے والے ہیں نہیں. دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کے نزول کے بعد بھی ان کو ایمان کی دعوت دینے کا سلسلہ جاری رکھا، بند نہیں کیا اس آیت کے نزول کے بعد بھی. آیت کا مطلب کیا تھا کہ آپ کو تبلیغ تو جاری رکھنی ہے، لیکن ان سے ایمان کی توقع مت رکھو. تبلیغ جاری رہے رہے، آپ کو اجر ملتا رہے گا تبلیغ کا، لیکن ان سے ایمان کی توقع مت رکھو، ایمان لانے والے ہے ہی نہیں. اور بات دراصل کیا تھی آیت کا مقصد کیا، کہ انسان جب کسی چیز کی امید قائم کر لیتا ہے اور امید کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو رنج ہوتا ہے. انسان کسی چیز کی امید قائم کر لے، اور امید کے مطابق نہ ہو، امید کے خلاف ہو تو رنج ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے امید قائم کی کہ آج جو ہے شام کو مجھے بکرے کی ران بھنی ہوئی مل جائے، اور شام کو دیکھا کہ مگ ملے، تو آدمی کو رنج ہوتا ہے کہ امید کے خلاف ہو گیا، آرزو کے خلاف ہو گیا، تو رنج ہوتا ہے آدمی کو. اور نبی کا جو قلب اطہر ہوتا ہے وہ انسانیت کی شفقت سے لبریز ہوتا ہے. نبی کے قلب اطہر میں انسانیت کے لیے ایک شفقت بھری ہوئی ہوتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہر انسان سے ایمان کی امید قائم کرتے ہیں کہ میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، معجزات دکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، یہ ایمان لے ہی آئیں گے. ہر ایک سے ایمان کی توقع رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان نہیں لاوے تو نبی کو عظیم صدمہ ہوتا ہے، عظیم شان صدمہ انبیاء کو ہوتا ہے. تو یہ آیت لا کر کے نبی کو عظیم صدمہ نہ ہو، ایسا صدمہ جو نبی کو ہلاک کر دے، ایسا صدمہ نہ ہو، اس بات کی طرف توجہ دلانا. کیونکہ صدمہ آگے بڑھتے بڑھتے کہیں ہلاکت تک نہ پہنچا دے. لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. تو حضور کو پہلے سے کہہ دے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اسی لیے آپ ان کے ایمان کی توقع قائم نہ کرے. توقع ہی قائم نہیں کریں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو صدمہ بھی نہیں ہوگا. یہ خلاصہ آئے تھے کریمہ. اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ ایمان لانے والے نہیں. اب یہاں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا. قرات بیان کی دو حمزہ کی، پانچ قراتیں یہاں ذکر کی ہے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے. نمبر ایک، تحقیق حمزتین بلا توسط الف. نمبر دو، تحقیق حمزتین مع توسط الف. نمبر دو. نمبر تین، تسہیل حمزتین بلا توسط الف. نمبر چار، تسہیل مع توسط الف. اور نمبر چار، دوسری حمزہ کو الف سے بدل کر کے پڑھنا. یہ پانچ قرات انذر تہم کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی. کون پڑھ کے دکھائے گا؟ پڑھو، زور سے پڑھو، بولتے جاؤ کون سی قرات پڑھی. جی، پورا پڑھو. ان الذین کفروا
سواء
ٹھیک ہے. تحقیق حمزتین کون سی صورت؟ تحقیق حمزتین کی بلا توسط الف. جی، أَنذَرْتَهُمْ. جی، دوسری قراءة. پھر
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ
أَنذَرْتَهُمْ. جی، تسهيل مع توسط. جی، انذرتهم حمزہ میں تسهیل بلا توسط. جی،
دوسری
دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر کے. تو پانچ قرات امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے. مطالعے کے اندر دیکھ لیا کرو جو نئی قرات آئے اس طرح, وہ یہ قرات پڑھے ہوئے دیکھ کر لایا کرے باری باری, اور جب آئے تو پڑھ لے لے, پڑھ کے دکھا دے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون, کئی سال ہو گئے نا تو ہماری مشق چھوٹ گئی ہے, اسی لیے جو ہے آپ سے کروانا ہے اور کچھ نہیں. ورنہ انذر قوم میں تو پوری جماعت نے مار کھائی تھی ہماری, پھر صحیح ہوا تھا. ام لم تنذرہم لا یؤمنون, تو آگے سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لعلم اللہ منہم ذالکا, علت بیان کی لا یؤمنون کی, یہ لام طالبیہ ہے. لعلم اللہ, اللہ کے علم کے اندر یہ بات تھی ان کے بارے میں, یعنی یہاں ایک زبردست اشکال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب ان کا کفر ازلی اور ابدی تھا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے ان کو یہ سزا وغیرہ کیوں دی گئی. یہ آگے والی آیت پر بھی اشکال ہے اور یہاں بھی اشکال ہے, عذاب العظیم پر یہ اشکال واقع ہوتا ہے. تو اس کے جواب ذہن میں رکھو. پہلا جواب, یہاں اللہ تعالی کے علم کے مطابق اطلاع دی جا رہی ہے کہ ان کافروں کی بدحالی کا علم اللہ تعالی کو تھا ازل سے, اور اس کی اطلاع قرآن کے اندر دی گئی ہے. اور اطلاع دینا کوئی مذموم اور بری چیز تھوڑی ہے. جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر نے اس کے حالات کو دیکھ کر کہا رشتے داروں کو اب یہ بچنے والے ہے نہیں, جتنی ساعتیں اور سانس باقی ہے آپ خدمت کو سعادت سمجھ لو, اور پھر کچھ وقت کے بعد انتقال ہو گئے, آپ رشتے دار جا کے ڈاکٹر سے لڑے, آپ نے کہا تھا نا اس لیے مر گیا. کیوں آپ نے بولا تھا ایسا کہ اب وہ تھوڑی سیکنڈوں کا ہے تھوڑی سانسوں کا ہے؟ تو کہیں گے کہ وہ تو مر گیا لیکن اب ابھی آپ اپنے دماغ کا علاج پہلے کراؤ. تو ڈاکٹر نے اس کے احوال کے اعتبار سے اطلاع دی تھی, اور اطلاع دینا کوئی مضمون چیز تھوڑی ہے. تو باری سبحانہ و تعالی ان کے احوال کے اعتبار سے اطلاع دے رہے ہیں, ان کی بدحالی کا علم اللہ کو ہے ازل سے, اسی لیے اللہ نے اطلاع دے دی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. دوسرا جواب بھی ذہن کے اندر رکھو, اس دنیا میں کوئی بھی انسان مجبور محض نہیں ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, سمجھ دی اللہ نے انسان کو, ہدیناہ السبیل راستے کی سمجھ دی, ایمان لاوے یا کفر کرے سمجھ دی اللہ نے. اب سمجھ کو صحیح کام میں استعمال کرے یا سمجھ کو غلط کام میں استعمال کرے, آدمی کو سمجھ دی ہے اللہ تعالی نے, اسی لیے تو وہ اپنی پسند کی چیزیں کھاتا ہے, نامرضیات کو کھاتا نہیں, ناپسند چیز. آپ لاری پر جاتے ہیں پانچ آئٹم ملتی ہے, ایک متعین آئٹم کیوں کھاتے ہو؟ کھانے کے لیے مطبخ کی طرف قدم چلتے ہیں, بیت الخلاء کی طرف کیوں نہیں چلتے؟ چلو آج وہاں جا کے کھاؤ, تب تمہارا اختیار سمجھ میں نہیں آتا تم کو. تو یہ جبریہ فرقے کے لوگوں کو جو ہے سمجھا نہیں ہے, جو انسان کو مجبور محض مانتے کہ کھانے کے لیے تمہارے قدم کنچے اور دسترخوان پر کیوں جاتے, بیت الخلاء میں کیوں نہیں جاتے, وہاں کہاں گیا تمہارا جبر اور مجبوری کا عالم؟ شادی کرنا ہو تو 15 لڑکیاں دیکھتے ہیں اور ایک کو پسند کرتے, وہاں کہاں گیا جبر؟ تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجبور محض نہیں بنایا، اختیارات دیے اس کو، اور اس کے لیے اس کو سمجھ دی، ہدیناہ السبیل، فہم عطا فرمایا. اب اس فہم کو استعمال کر کے صحیح راہ اپناوے یا غلط راہ اپناوے، اس کے اختیار کی بات ہے. تو چونکہ ان انسانوں نے اللہ کی دی ہوئی فہم اور سمجھ کو غلط کام میں استعمال کیا، کفر شرک اپنانے میں استعمال کیا، اس لیے ان کو آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے سزا دی جائے گی. کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی فہم، سمجھ، اختیار کو انہوں نے غلط چیز کے انتخاب میں استعمال فرمایا، اس کے لیے ان کو آخرت کے اندر سزا ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابُ الْعَظِيمُ. اور تیسرا ایک مسکت جواب بھی سہ ذہن میں رکھنے کا، اور یہ مسکت جواب ہے حاکمانہ، یہ دو جواب ہے حکیمانہ. اور وہ حاکمانہ جواب کیا ہے؟ کہ آپ مثلا ایک پلاٹ خرید کر کے زمین مکان بناؤ، تو مکان کے اندر ایک جگہ پر بیت الخلا بنایا اور ایک جگہ کے اوپر آپ نے کتب خانہ بنایا. اب بیت الخلا والی زمین آپ کو اشکال کرے کہ میری جگہ پر کیوں بیت الخلا بنایا اور وہ جگہ کو آپ نے کتب خانہ بنایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ میری زمین، جہاں چاہوں میں بیت الخلا بناؤں نقشے میں، جہاں چاہوں میں کتب خانہ بناؤں. زمین کو کوئی حق نہیں کہ وہ اشکال کرے، میری مالکی کی زمین. یہ حاکمانہ جواب ہے. تو اللہ حاکم ہے اپنے بندوں اور مخلوق کے اوپر، نعوذ باللہ جس کو چاہے کافر بنائے، نعوذ باللہ جس کو چاہے ایمان والا بنائے. کسی کو اختیار نہیں ہے اس سلسلے میں سوال کرنے کا. یہ حاکمانہ جواب کہلاتے، اور پہلے دو حکیمانہ جواب کہلاتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، فلا تطمع فی ایمانہم، آپ ان کے ایمان کے بارے میں توقع نہ رکھے. اسی لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرص علی الایمان تھے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص تھے، احرص تھے ایمان کے اوپر. اسی لیے فرمایا فلا تطمع فی ایمانہم، ان کے ایمان کی آپ توقع نہ رکھیے. یہ سب ازلی سڑے لے لوگ، ایمان لانے والے نہیں ہیں، ابدی سڑے ہوئے لوگ، آپ توقع نہ رکھیں. اس کے بعد علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے انذار کی تعریف کی. تعریف کے تین جز ہے، یاد رکھنا. نمبر ایک اعلام، نمبر دو تخویف، اور تیسرا جز وہ دوسرے مفسرین نے ذکر فرمایا. انذار کس کو کہتے ہیں؟ اعلام بمانا اطلاع، اطلاع دینا دوسرے کا. مع تخویف، خوفناک چیز کی اطلاع دینا، خوفناک چیز کی اطلاع دینا. اور نمبر تین، اتنی مہلت ملے کہ مخوف منہ سے بچنا ہو تو بچ سکے، اتنا موقع ہو. اتنی مہلت ملے کہ مخوف منہ سے بچنا ہو تو بچ سکے، اتنا موقع ہو. جیسے ڈرایا گیا کہ بھئی دیکھو تمہارے پیچھے جو ہے نا کتا دوڑ رہا ہے، دوڑ کے آ رہا ہے تم کو کھانے کے واسطے. خوفناک خبر دی آپ نے اس کو، اتنا موقع بھی ملا کہ وہ کتے سے بچنا چاہے تو بچ سکتا. گھر میں گھس جائے یا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے یا پتھر لے کے کھڑا ہو جائے یا خود بھاگ جائے، اتنا موقع بھی اس کو. ابھی تو کتا آ گیا اور کاٹ رہا ہے تو کہتا ہے کتے سے میں آپ کو ڈرا ہوں، آ رہا ہے، آ گیا کتا. اس کو انذار نہیں کہتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو دنیا میں ڈرایا، جہنم سے ڈرایا، عذاب قبر سے ڈرایا، اور اتنا موقع ملا کہ وہ لوگ عذاب قبر اور جہنم سے بچنا چاہے تو ایمان لا کے بچ سکتے تھے، اتنا موقع بھی ملا ان کو، اس لیے کہ آخری سانس سے پہلے پہلے اگر یہ لوگ ایمان لے آتے تو بھی اللہ کے یہاں عذاب سے بچ جاتے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور وہ مہلت زندگی کی آخری گھڑی تک ان کو دی گئی تھی، آخری گھڑی تک مہلت ملی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو انذار کے اندر یہ تین چیزیں شامل ہوتی ہیں، اطلاع دینا، خوفناک چیز کی اطلاع دینا، اور تیسرا جس چیز سے ڈراؤ اس سے بچنا ممکن ہو، بچ سکتے ہو آپ، اتنا موقع بھی آپ کو مل جائے. یہ تین چیزیں اس کے اندر آئے گی تو اس کا نام رکھا جائے گا انذار. جی
یقینا وہ لوگ جنہوں نے پوچھا کیا جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور ان لوگ جیسے، تو برابر ہے ان کو یہ کہ تم ان کو ڈراؤ، دونوں حضرت تحقیق کے ساتھ اور دوسرے علی کے ڈر کے ساتھ اور اس کی تقسیم کے ساتھ اور علی کو مسحل کے مسحل اور دوسرے تقسیم کے درمیان داخل کرنے کے ساتھ اور اس کے ترقی کے ساتھ، کیا تم ان کو نہ ڈراؤ؟ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ اللہ رب و تعالیٰ کے انہوں نے ان کے بارے میں ایمان نہ لانا ہے، نہ لہٰذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھو، اور انتظار خوف کے ساتھ ڈرانے کو کہتے ہیں. سلم اللہ علیہ قلوبہم تبع علیہ وسوسہ فلا یدخلہا خیرا وعلیٰ سمعہم اے موازیہ فلا ینتبعون فیما یسمعونہ من الحق وعلیٰ ابصارہم غشاوة غطاؤن فلا یبصرون الحق ولہم عذاب غطاؤن فلا یبصرون الحق ولہم عذاب عظیم طویل دائم.
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم. مہر لگا دینے کو عربی میں ختم کرنا کہتے ہیں، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو اندر کی چیز باہر نہیں آتی، باہر کی چیز اندر نہیں جاتی، یہ مہر کا حاصل ہے. اور قلب آیا آیت کریمہ کے اندر، دل مراد ہے، اور قلب کو عربی زبان میں اسی لیے قلب کہتے ہیں کہ وہ پلٹتا رہتا ہے، کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف پلٹتا اور پھرتا رہتا ہے، اس لیے اس کو قلب کہا جاتا ہے. مفسرین نے آیت کریمہ میں قلب سے مراد لیا ہے قوت عاقلہ، سمجھ بوجھ کی قوت کو، کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کی سمجھ بوجھ پر مہر لگ گئی، عقل پر مہر لگ گئی ان کی. انسان کی قوت عاقلہ ادراک کا کام کرتی ہے، اور علوم اور معارف کو جمع کرنے کا کام کرتی ہے. اب ان پر مہر لگ گئی، یعنی ان کی قوت عاقلہ معطل ہو گئی ایمان کو سمجھنے کے بارے میں، فہم معطل ہو گیا ایمان کو سمجھنے کے بارے میں. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیا مانا؟ اندر دل میں جو پہلے سے کفر بھرا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکلتا، اور ایمان توحید شریعت نبوت کا اقرار اندر داخل نہیں ہوتا. مہر کو ہماری آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں سیل پیک کر دیں، ان کے دل سیل پیک ہو گئے، کہ اندر جو کفر بھرا ہوا ہے پہلے سے وہ باہر نہیں آتا، اور باہر سے ایمان توحید شریعت نبوت کا اقرار اندر نہیں جاتا. یہ ہو گئے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا اچھا کام کیا، تفسیر القرآن بالقرآن، ختم کی تفسیر طباع کے ذریعے سے کی، یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. دوسری آیت میں نے بل تبع اللہ علی قلوبہ، تبع اللہ علی قلوبہ، یہ تفسیر القرآن بالقرآن کی حیثیت رحمۃ اللہ علیہ. تو گویا ان کے دلوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے. استفساق کے معنی آتے مضبوط کرنا، یعنی ایسی مضبوط مہر لگ گئی ہے کہ اب کفر زائل ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اور ایمان داخل ہونے کا نام نہیں لیتا، ایسی مضبوط مہر. اسی لیے ان کے دلوں کے اندر کسی طرح کی کوئی خیر داخل نہیں ہوا کرتی، کوئی بھلائی داخل نہیں ہوا کرتی. یہ جملہ تعلیلیہ ہے. دیکھو انسان کے پاس صحیح راہ پر آنے کے تین آلات ہیں، صحیح راستے پر آنے کے تین آلات. نمبر ایک قلب، جس کی سمجھ صحیح ہو، ایسا قلب جس کی سمجھ صحیح ہو. ہر قلب صحیح راستے پر نہیں لاتا، اسی لیے تو قرآن میں فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہر قلب بھی صحیح راستے پر نہیں لاتا. وہ قلب کی جس کی فہم صحیح اور صحیح راہ پر لانے کا کام کرے. نمبر دو صحیح بات سننے والے کان، صحیح بات سننے والے کان. اور سننا بھی دو طریقے کے ہوتا ہے، ایک سننا سمجھنا ماننا، اور دوسرا سننے کے بعد انسنی کر دینا. ایک ہے سننا سمجھنا اور ماننا، اور دوسرا سننے کے بعد انسنی کر دینا. اسی کو کہتے ہیں نہیں کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا، وہی ہے دوسری قسم، سننے کے بعد انسنی کر دو. اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے آنکھ، جو عبرت کا سامان فراہم کرے. اس لیے کہ نبیوں کے معجزات آدمی آنکھ سے ہی تو دیکھے گا، کہ نبی نے شق القمر کا معجزہ دکھلایا، دوسرے معجزات آنکھ سے آدمی دیکھتا ہے. اور نبی کا نبی ہونا تسلیم کرتا ہے. اسی طریقے سے انسان اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو کارخانے عالم کے اندر اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کہ اللہ نے یہ آسمان بنایا، یہ سورج بنایا، یہ چاند بنایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اللہ خود آنکھ سے دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو اور عبرت پکڑو، یہ دیکھنا ہو برائے عبرت. یہ تین آلات ہے ہدایت پر آنے کے، تین آلات ہدایت ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور مضبوط کر دیا. فلا یدخلہا خیر، کوئی خیر بھلائی ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوتی اور اندر کا سڑان باہر نہیں نکلتا، کفر کا سڑان باہر نہیں نکلتا اور ایمان کا نور اندر داخل نہیں ہوتا. ایسا ان کا دل جو ہے کفر پر مضبوط جمع ہوا پکا ہو چکا ہے. والا سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی جو ہے مہر لگ گئی ہے. دیکھو بھائی سننا ایک مانوی چیز ہے، اس لیے مانوی چیز پر تھوڑی مہر لگ سکتی ہے. اسی لیے سمن بن کر آلے سیما مراد، مانوی چیز پر ختم نہیں ہو سکتا، اسی لیے سمن بول کر آلے سیما مراد لیا جائے گا. ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے، اسی لیے سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے مواضع سے تفسیر کی. سننے کے مواضع وہ ہیں کان. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، انسان جب مخلوق کا کلام سنتا ہے تو سننے کے مواضع کان، اور انسان جب خالق کا کلام سنتا ہے تو سننے کے مواضع کان متعین نہیں ہے، یہ فرق یاد رکھنا. مخلوق کا کلام سننے کے لیے مواضع سما متعین کان، اور خالق کا کلام سننے کے لیے مواضع سما کان متعین نہیں ہے. اس لیے کوئی آدمی اشکال کرے کہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تو کلام الہی کیسے پتا چلا ہے؟ تو نعوذ باللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان آگے کہے کہ میں اللہ ہوں اور وہ کلام سنا دے دے غائبانہ. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے اس طرح، تو اس کی دلیل یہ تھی کہ یہ کلام الہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کا ہر ہر جز اس کلام کو سن رہا تھا، کان نہیں، بدن کا ہر ہر جز اس کلام کو سن رہا تھا اور تمام جہاد سے وہ کلام آ رہا تھا. کلام الہی جہاد کے محتاج نہیں، کلام مخلوق جہاد کی محتاج ہے. اور یہ بہت بڑی دلیل تھی کہ میں جو سن رہا ہوں وہ کلام باری سبحانہ و تعالی ہے. تو اعلی سمع ہی مئی مواد ہے، کان کے سننے کی جگہ. اور کافروں کی دو جماعت تھی، ایک جماعت وہ تھی کہ جو سنتے تو تھے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، سنتے تھے فائدہ نہیں اٹھاتے. ان کا تذکرہ ہوا قرآن میں سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون. سنتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے، میرے جیسے ہو گئے، اسی لیے وہ کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف نہیں لوٹیں گے. یہ ایک جماعت کافر ہو گئی، سن دے دے فائدہ نہیں اٹھاتے. اور دوسری جماعت جو سیدھے سے سنتے ہی نہیں تھے، وہ خود بھی سنتے نہیں تھے اور دوسروں کو بھی نہ سننے کی دعوت دیتے تھے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، خود بھی سنتے نہیں اور سننے بھی نہیں آتے، دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے، سننے ہی تیار. اور آج امت میں گمراہوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ان کی بات مت سنو، سنو گے تو متاثر ہو جاؤ گے، تمہارے دل میں ان کی بات اتر جائے گی، اس لیے ان کی بات سننے کی نہیں. اور وہ ہے گمراہ لوگ، اس لیے کہ حق میں تاثیر ہے دل میں اترنے کی، اور وہ اہل باطل ہے، اس لیے وہ حق سننے سے لوگوں کو روکتے ہیں کہ حق سنتے ہیں تو تاثیر ہو جاتی ہے دل کے اندر، اس لیے وہ اپنے عوام کو منع کرتے ہیں کہ ان کی بات سننے کی نہیں ورنہ دل میں اتر جائے گی تمہارے. تو یہ کافروں کی دوسری جماعت تھی. اس لیے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ فلا ينتفعون، وہ فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں بما، اس چیز سے جو حق بات وہ لوگ سنتے تھے. نبی کی زبان مبارک سے جو حق بات وہ سنتے تھے اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے نہیں تھے. وہ ایک جماعت آ گئی، اور دوسری جماعت وہ سنتے ہی نہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ وہ لوگ سن ہی نہیں سکتے تھے، ایسی یہ جو ہے جماعت تھی، سڑیل اڑیل قسم کی جماعت کافر ہوگی. والا ابصارهم غشاوة، غشاوة پردے کو کہتے ہیں، پردہ آڑ، حجاب، پردہ، سر کو ڈھانکنے والے کپڑے کو بھی غشاوة کہتے ہیں عربی. جیسے عورتیں جو ہے سر کے اوپر اسکارف باندھی ہے، مرد ٹوپی پہنتے ہیں پلاسٹک کی بارش سے بچنے کے لیے، سب غشاوة کہلاتے ہیں، سرپوش، ڈھانکنے کی چیز، پردے کی چیز، غشاوة. تو ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ لگ گیا ہے. دیکھو قرآن کی تعبیرات بھی بڑی بلیغ ہے، کتنی بلیغ تعبیر کی کہ دل اور کان کا تذکرہ آیا تو لفظ ختم استعمال فرمایا، دل کا تذکر آیا، کان کا تذکر آیا تو لفظ ختم استعمال فرمایا، اور آنکھ کا تذکر آیا تو پردہ استعمال فرمایا، وشاوا. حکمت کیا ہے اس میں؟ کان کے اندر تمام طرف سے آوازیں آ سکتی ہیں، اسی لیے ایک سائٹ ساؤنڈ پروف کرنے سے آواز بند نہیں ہو جاتی، اسی لیے ختم کا لفظ لائے، کان پہ مہر لگاؤ، کسی طرح کی کوئی بات سنائی ہی نہیں دے، اسی لیے وہاں ختم کا لفظ آیا، کیونکہ کان میں تمام طرف سے باتیں آئے گی، امام، خلف، یمین، شمال، فوق، تحت، شش جہات سے آواز آ سکتی ہے، اسی لیے وہاں ختم اور مہر ہوگی تو ہی آواز نہیں جائے گی، ایک طرف کے پردے سے کام نہیں چلے گا. یہی حال ہے دل کا بھی، دل تو پلٹتا رہتا ہے، سمجھ فہم میں آزاد ہے، ہر طرح کے خیالات ہر طرف سے آ سکتے ہیں، ہر طرح کے خیالات ہر طرف سے آ سکتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، دو بڑی ٹیم خیالات ڈالنے والی، من الجنۃ والناس، ایک جناتوں میں سے شریر خیالات ڈالنے والے اور دوسرے ناش مارنے والے ناس، یہ دونوں جو ہے مختلف طرح کے خیالات انسانوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، ہر طرح کے خیالات ہر طرف سے دل میں آ سکتے ہیں، اس کے روکنے کا ایک ہی ذریعہ مہر لگاؤ. اس لیے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور آنکھ ایسا آلہ ہے کہ وہ تمام جہاد کی چیز نہیں دیکھ سکتا، جس جہاد کی چیز دیکھنا ادھر لے جانا پڑے گا آنکھ کو، سامنے دیکھنا ہو تو آنکھ کو سامنے کرو، یمین کی طرف دیکھنا ہو تو آنکھ کو ادھر کرو، شمال کی طرف دیکھنا ہو شمال کی طرف کرو، اوپر دیکھنا ہو اوپر کرو، آنکھ میں تمام طرف کی چیز کو بیک وقت دیکھنا ناممکن ہے، جدھر کی طرف دیکھنا ہو ادھر آنکھ کو لے جانا پڑے گا، اسی لیے ایک جہت میں پردہ آ جائے گا آنکھ کا کام بند ہو جائے گا، اسی لیے فرمایا والا بسوارہم گشاوا، ان کی آنکھ پہ پردہ پڑ گیا، اسی لیے ان کو حق بات نظر آتی نہیں ہے، غطا کے معنی پردہ، فلا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، کس کو نہیں دیکھتے، حق نہیں دیکھتے، ورنہ ان کو بت تو بہت دکھتے ہیں، باطل تو بہت دکھتا ہے، غلط چیز تو بہت دکھتی ہے، حق بات ان کو نظر نہیں آتی. معلوم ہوا کہ دیکھنے کے بھی دو درجات ہیں، جیسے سننے کے دو درجات ہیں، ایک دیکھنا ماننا عمل کرنا، اور دوسرا دیکھنے کے باوجود اندیکھا برتاؤ کرنا. جیسے ایک دوست کو آپ دیکھیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں اس کی طرف متوجہ ہوں گا تو مجھ سے کچھ مطالبہ کرے گا، تو آپ اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اندیکھا برتاؤ کرتے جیسے دیکھا ہی نہیں، تو بیچارہ آ کے کہتا ہے پہچانا کہ نہیں پہچانا. تو دیکھنے کے بھی دو درجہ، دیکھنا ماننا عمل کرنا، اور دوسرا دیکھنے کے باوجود اندیکھا برتاؤ کرنا. والا ابصارہم غشاوا میں دونوں مراد ہے، دوسرا مراد ہے کہ حق بات وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، حق بات دیکھنے کی ان کو توفیق اور سعادت ہوتی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا حال ہو گیا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بڑے کے دو ترجمے سیوتی نے کیے، قوی مضبوط دائم ہمیشہ، بڑے کا مطلب قوی اور دائم کا معنی دیکھو، یہ دونوں کے مطلب سمجھو. عذاب کسی کو دائمی ہو لیکن معمولی ہو تو کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہیں، عذاب کسی کو دائمی ہو لیکن معمولی ہو قلیل ہو تو وہ عظیم نہیں کہلاتا، وہ عذاب عظیم نہیں کہلاتا. اسے کہا جائے گا بھائی روز تجھے پانچ بیٹھ کر لینی، روز کی پانچ عبادت پورا سال کرنے کی وہ عذاب عظیم تھوڑا ہی ہے، تو دائمی ہے ہمیشہ ہے لیکن قلیل ہے، وہ عذاب عظیم نہیں ہوتا اس لیے دائم کی قید لگائی، اور ساتھ میں قوی سنگین سزا دی جائے لیکن تھوڑے وقت کے لیے دی جائے تو وہ بھی عذاب عظیم نہیں بنتا، سنگین سزا لیکن وقت قلیل تو وہ بھی عذاب عظیم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ سب سونے والے کان پکڑو، وہ سب اٹھ گئے تو پھر دو منٹ میں کہا کہ چلو اب بیٹھ جاؤ، یہ کیا فائدہ ہوگا؟ کان پکڑنا ایک ذرا مشکل سزا ہے لیکن دو منٹ میں بٹھا دیا تو وہ بھی عذاب عظیم نہیں کے ہار جائے گا۔ تم کو روزانہ پورا سال اب کان پکڑنے کے پورے گھنٹے میں اب ہوگا عذاب العظیم۔ اس لیے شوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قوی دائم، کہ عظیم عذاب کب بنے گا؟ جبکہ عذاب پاورفل ہو، قوی ہو اور دائم یعنی ہمیشہ ہو، تو اس کو عذاب عظیم کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور قرآن نہایت فصیح کلام، عذب کے معنی آتے شیرینی اور میٹھا۔ وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات، مٹھاس کا معنی ہے دیکھو، لیکن اسی کو ہم باب تفعیل میں لے گئے، عذب یعذب تعذیبا و عذابا، باب تفعیل کا مصدر ہے عذاب۔ اور ذہن ثاقب اگر ساتھ دے رہے تو باب تفعیل کی خاصیت پڑی تھی سلب ماخذ، تو وہاں سلب ماخذ ہو جائے گا یعنی مٹھاس ختم، اور مٹھاس ختم ہوئے اسی کو تو تکلیف اور عذاب کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ عذاب سلب ماخذ کے طور پر عذب یعنی مٹھاس زندگی میں سے ختم آ جائے۔ آدمی کہتا ہے نہیں کہ نیند نہیں آتی مجھے، کھانا اچھا نہیں لگتا، چین نہیں ہے، یہ ہے عذاب، عذاب العظیم۔ یہ سلب ماخذ کے طور پر اس کا مفہوم نکلا ہے عذاب العظیم کا، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تمام ہم ضمیر کے مرجے جو ہے ان الذین کفروا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے کتاب اللہ کا تعارف کروایا، ذالک الکتاب فلا ریب فیہ، اس کے بعد تین جماعتوں کا تعارف کروایا، قرآن کی نسبت سے ہونے والی تین جماعت، ایک قرآن کو ماننے والے عمل کرنے والے متقین، ان کے چھ صفات بیان کیے، ان کا انجام بھی بیان کر دیا، مدمر ربہم اور مفلح۔ پھر دوسری جماعت کا تعارف کروایا، جن کا کفر ظاہر ہو، بین ہو، واضح ہو، اور ان کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، ولہم عذاب عظیم، انجام بھی بیان کر دیا۔ اور پھر تیسری جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو زبان سے ایمان لاوے دل کے اندر ایمان نہ ہوئے، یہ تیسری جماعت ہے۔ اور یہ تیسری جماعت بڑی ڈینجر اور خطرناک جماعت ہے، اسی لیے دیکھو متقین کا تذکرہ پانچ آیت میں، کافروں کا تذکرہ دو آیت میں، اور منافقین ومن الناس سے چالو ہوں گے تو وہاں تک آئیں گے، کہاں تک دیکھو نا، واللہ محیط بالکافرین، آگے تک چلا جاتا ہے وہاں تک، اللہ کل شہین قدیر بیسویں آیت تک، تقریباً بارہ کے قریب آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ تیسری جماعت کتنی ڈینجر جماعت ہوگی، کہ بارہ آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا تقریباً۔ اور یہ ظاہر بھی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں بھی سب سے بدترین، اس لیے ان کا تذکرہ بھی سب سے طویل، تعارف بھی سب سے طویل۔ جی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر محل لگا دی، یعنی ان کے دلوں پر سیل لگا دیے ہیں، چنانچہ وہ ان کے اندر خیر کی بات داخل نہیں ہوتی ہے، اور ان کے کانوں پر یعنی ان کی سننے کی جگہ پر یعنی کانوں پر چنانچہ وہ فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی اس کی جیسے جو حق بات ہوتی ہے اس سے اس کو سنتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ لگا، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، چنانچہ وہ حفظ کی بات کو دیتے نہیں ہے.
اسی لیے وہ آیت میں یہ تینوں اعضاء کے بارے میں یہی بات بیان کی گئی, لہم قلوب لا یفقہون بها, پھر ولہم اعین لا یبصرون بها, ولہم آذان لا یسمعون بها. یعنی اعضاء تو ہے لیکن ان اعضاء کا جو اصلی فائدہ ہے وہ فائدہ وہ حاصل نہیں کرتے, اسی لیے ان کو وہ درجے میں رکھا, اولئک کالانام, وہ ڈھور جیسے, بل ہم اضل, بلکہ ڈھور سے بھی بدتر لوگ ہیں. جانور کو تو کچھ نہ کچھ اپنے مالک کی وفاداری ہوتی ہے لیکن یہ اس سے بھی بدتر, بل ہم اضل. چلو,
اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے, وہ نظر بھی منافقین.
بس بس بس.